السلام علیکم. وائس آف امریکا واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان نے سیکیورٹی کے خدشات کے باعث جلال آباد میں اپنا قونصل خانہ بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے عارضی طور پر افغانستان سے ملنے والی اپنی مشرقی سرحد بھی بند کر دی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے اپنے 3 ساتھیوں کو رہا کروا لیا ہے. امریکہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق ادارے کی امداد روک دی ہے. اور امریکہ کے انتقال پانے والے سینیٹر جان مکین کی آخری رسومات آج واشنگٹن میں ادا کی جا رہی ہیں. لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان نے سیکیورٹی خدشات پر جلال آباد میں اپنا قونصل خانہ بند کر دیا ہے. مقامی حکومت کی قونصل خانے کے امور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مکمل سیکیورٹی ملنے تک سفارت خانہ نہیں کھولا جائے گا. پاکستانی وزارت خارجہ نے افغان حکومت کو ایک خط کے ذریعے قونصلیٹ بند کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک مکمل سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی قونصل خانہ بند رہے گا. اس سلسلے میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے مقامی حکام پاکستانی قونصل خانے کے امور میں رکاوٹ بن رہے تھے. گورنر حیات اللہ حیات کی قونصل خانے کے امور میں مداخلت افسوسناک ہے اور یہ مداخلت ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. گورنر کی بے جا مداخلت پر افغان وزارت خارجہ سے رابطہ کیا گیا ہے. ترجمان نے جلال آباد قونصل خانے کی سیکیورٹی بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک سیکیورٹی 28 اگست کی پوزیشن پر بحال نہیں ہوگی قونصل خانہ بند رہے گا. اس ضمن میں افغان وزارت خارجہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان سے جب اس بارے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. قونصل خانے کو کس قسم کے سیکیورٹی خدشات ہیں اور افغان گورنر حیات اللہ حیات کس طرح کی مداخلت کر رہے تھے، اس بارے میں فی الحال پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے. اس بارے میں ہم انتظار کر رہے ہیں اسلام آباد سے ایک تفصیلی رپورٹ کا. جیسے ہی رپورٹ موصول ہوتی ہے ہم آپ کو سنوائیں گے. لیجیے اب بھارت کا ذکر ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے اپنے 3 ساتھیوں کو رہا کروا لیا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل اب سے کچھ دیر بعد پیش کی جائے گی. عالمی خبروں میں سینکڑوں عراقیوں نے جمعے کے روز بصرہ کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرہ کیا. وہ بہتر سہولتوں اور ملازمتوں کا مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرین پولیس کی مزاحمت کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے کہ ہماری فوج جو ہمارے ملک کی محافظ ہے اسے جابر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. مظاہرین میں سے ایک علی حسین کہتے ہیں کہ حکومت کی خاموشی پر یہ ہمارا رد عمل ہے. میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسے بارہا خبردار کیا ہے اور احتجاج بڑھانے کے لیے ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، مگر تمام بدعنوان سیاسی پارٹیوں کو عوام کی بغاوت سے خبردار رہنا چاہیے. مظاہرین نے حکومت کی ایک عمارت پر ہلا بول دیا اور ٹائروں کو آگ لگا دی. یہ احتجاج حکومت کی بے نیازی کے خلاف تھا. بغداد سے 550 کلومیٹر جنوب مشرق میں بصرہ کے لوگ ہفتوں سے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. یہ احتجاج ناقص سہولتوں، خاص طور پر پینے کے پانی کی کمی اور سخت گرمی میں بجلی میسر نہ ہونے کے خلاف ہے. مئی میں پارلیمانی انتخابات کے بعد سیاستدان نئی حکومت کی تشکیل میں کوشاں ہیں، جبکہ لوگوں میں اشتعال بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق ادارے کی اعانت یہ کہتے ہوئے روک دی ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کی کارکردگی درست نہیں ہو سکتی. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو فلسطین کے بارے میں اس ادارے کی روکی گئی امداد کی مزید تفصیل سنائیں، اسلام آباد سے ہمیں رپورٹ موصول ہو گئی ہے. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی مشرقی سرحد عارضی طور پر بند کر دی ہے. آئیے سنتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان نے افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں سیکیورٹی خدشات اور نگرہار صوبے کی انتظامیہ کی کونسل خانے کے امور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے اپنا کونسل خانہ بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکمل سیکیورٹی ملنے تک کونسل خانہ نہیں کھولا جائے گا۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پر جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سفارتخانے نے کونسل خانے کے امور میں افغان صوبے نگرہار کے گورنر حیات اللہ حیات کی طرف سے مبینہ مداخلت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کی وزارت خارجہ سے کونسل خانے کے امور میں صوبائی انتظامیہ کی طرف سے مبینہ مداخلت کو روکنے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان نے گورنر حیات اللہ حیات کی کونسل خانے کے امور میں مبینہ مداخلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستانی سفارتخانے نے افغان حکام سے جلال آباد میں قائم پاکستانی کونسل خانے کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ سفارتخانے نے کہا کہ اس وقت تک کونسل خانہ بند رہے گا جب تک اس کی حفاظت کے اطمینان بخش اقدامات نہیں کر لیے جاتے پاکستان کی طرف سے جلال آباد کونسل خانہ بند کرنے کے معاملے پر افغانستان کی وزارت خارجہ کا کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم ننگرہار صوبے کے گورنر حیات اللہ حیات کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے اطلاعات کے مطابق کہا ہے کہ گورنر نے جمعرات کو کونسل خانے سے پاکستان کا ویزا حاصل کرنے کے متمنی افراد کے معاملے پر بات کرنے کے لیے کونسل خانے گئے تھے، تاہم انہوں نے پاکستانی سفارتخانے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ گورنر نے کونسل خانے کے امور میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ کونسل خانہ بند کرنے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد سازی کی کوششوں کو دھچکا لگے گا۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک میں اعتماد بالکل کم ہو گیا ہے، پھر اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں ہمارے فورن منسٹر سے بات کرتے، فورن منسٹر سے، اور یہ کہتے کہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے اور یہ بالکل نامناسب ہے اور آپ اس پر انکوائری کریں اور دیکھیں کہ کس کی جس کی غلطی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا جو ڈپلومیٹک اوپننگ وہاں تھی اور اس کو بند کر دیا انہوں نے، تو یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے یہ ہے کہ اور تلخی بڑھے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ۔
طلعت مسعود نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو یہ تو کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی بھی اس کو جو کیا گیا ہے، جو اقدام لیا گیا ہے، اس کو میرے خیال میں ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی ہو سکے، اس میں جلد بازی یا غصے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں زیادہ تر سمجھ کی ضرورت ہے۔
پاکستانی سفارتخانے نے جلال آباد کونسل خانے کی سیکیورٹی بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ نفیسہ ہود بھائی نے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان نے افغانستان کے جلال آباد شہر میں اپنا کونسلیٹ بند کر دیا ہے کیونکہ اس کے بقول افغان انتظامیہ ان کے کام میں مداخلت کر رہی تھی۔ جمعے کو اسلام آباد کی کابل میں ایمبیسی نے صوبائی گورنر حیات اللہ حیات سے کہا کہ وہ بے جا مداخلت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان انتظامیہ سیکیورٹی کے انتظامات کو بحال کریں جو انہوں نے اس ہفتے پاکستانی کونسل خانے میں بند کیے تھے۔ کابل میں سینئر صحافی مریارے عباسین کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں مسلسل مداخلت کرتا ہے۔
یہ کونسلیٹ جو بند کروائیے سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ ریسنٹلی غزنی کے حوالے سے جب این ڈی ایس افغانستان نے کہا کہ جھگڑے کے دوران جب غزنی سٹی کلپس ہوا اور طالبان بہت آگے جا چکے، تو یہ پہلا موسٹ تھا جو افغان گورنمنٹ نے پیش کیا۔ اس حوالے سے ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، توقعات تو یہ تھے کہ روابط میں کچھ اچھے امپروومنٹ آنے چاہیے، پر اب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے فوج اور آئی ایس آئی پھر بھی اس حوالے سے اپنا کام کر رہے تھے۔
یہ تھے کابل میں سینئر صحافی مریارے عباسین۔ دوسری طرف پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد نے کونسل خانے کو بند کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔
کونسلیٹ بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میری بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی افغان بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ بہت سخت مصیبت میں ہوتے ہیں, علاج کے لیے آتے ہیں, پری آپریشن سرجری وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, بچوں کی بیماریاں ہیں, عورتوں کی ہیں, تو ان پہ اس طرح رستے بند کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں داعش کی کاروائیاں پچھلے دو مہینوں سے بہت زور پکڑ گئی تھی اور سیکیورٹی کی صورتحال مسلسل ابتر ہو رہی تھی جو کہ سارے افغانستان میں ہے. تو اس کی وجہ سے کونسلیٹ کو جو پروٹیکشن دینی تھی مقامی انتظامیہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ناکام رہی اور اسی کی وجہ سے یہ انہوں نے ایکشن لیا. لیکن یہ ایکشن ڈسپروپورشنیٹ ہے, پاکستان کو ایسا ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا.
ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو پاکستان کی غزنی لڑائی میں ملوث ہونے کے الزام کے بجائے افغانستان کو اپنا کردار دیکھنا ہوگا.
اگر لوگ گئے تھے تو اس کا تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت پاکستان کی طرف سے 600 چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں بارڈر پہ, افغانستان کی طرف سے کوئی 120-110 چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں. تو پھر یہ سب لوگ کیا کرتے رہے جب لوگ بارڈر کو کراس کر کے جاتے رہے اور غزنی میں لڑائی میں شرکت کرتے رہے. اصل بات یہ ہے کہ غزنی کی لڑائی ہو یا کوئی اور جنگ ہو, یہ انڈیجنس ہوتی ہے, وہاں کے اپنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. پاکستان سے اگر کوئی بالکل ایک بھی آدمی نہ چلا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے فرق پڑتا ہے. انسرجنسی ہے, زبردست انسرجنسی ہے اور وہ پھیل رہی ہے اور حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے.
یہ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
سامعین, نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ آپ سن رہے تھے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سری نگر سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ یوسف جمیل ہمیں ایک رپورٹ بھیجیں گے, اور وہ رپورٹ وہاں کے ان حالات کے بارے میں ہے جن کی وجہ سے کافی تشدد کی صورتحال ہے وہاں, اور اس کے علاوہ پولیس کی کاروائیاں بھی جاری ہیں. تو وہاں پولیس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے اپنے 3 ساتھیوں کو رہا کروا لیا ہے. تو آئیے سنتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی یہ رپورٹ.
ادھر کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں نے ان 3 پولیس اہلکاروں اور ان کے ساتھیوں کے 8 قریبی رشتے داروں کو کوئی غزن پہنچائے بغیر رہا کر دیا ہے, جنہیں انہوں نے گزشتہ دنوں شورزدہ ریاست کے مختلف علاقوں سے اغوا کیا تھا. اغوا کاری کے ان واقعات کے بعد حکام نے ریاست میں ہائی الرٹ جاری کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اغوا شدہ افراد کو بازیاب کرنے کے لیے ضروری کاروائی کی جا رہی ہے. اب عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ عسکریت پسندوں نے اغوا کیے گئے پولیس کے 3 اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 8 ایسے افراد کو بھی چھوڑ دیا ہے جو مختلف پولیس اہلکاروں کے رشتے دار ہیں اور جنہیں عسکریت پسندوں نے ان کے گھروں میں زبردستی گھس کر بندوق کی نوک پر اغوا کیا تھا. اغوا کے یہ واقعات جنوبی کشمیر کے مختلف اضلاع میں پیش آئے تھے, جنہیں عہدیداروں نے پہلے ہی انتہائی حساس خطہ قرار دے دیا تھا, اور ان اضلاع سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکاروں کے گھر چھٹی پر جانے پر بعض پابندیاں عائد کی تھیں. اغواکاری کے یہ واقعات پولیس کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے ایک اعلیٰ کمانڈر ریاض احمد نائکو کے والد 70 سالہ ثنا اللہ نائکو اور ایک اور معروف عسکریت پسند لطیف احمد عرف ٹائیگر کے والد اور 2 بھائیوں کو پولیس کی طرف سے حراست میں لینے کے بعد پیش آئے تھے. پولیس نے بتایا کہ ریاض نائکو کے والد کو پوچھ تاچھ کے بعد جمعے کے دن رہا کیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق عسکریت پسندوں نے اغوا کیے گئے افراد کو پولیس کی طرف سے حراست میں لیے گئے ان کے رشتے داروں کی رہائی کے بعد چھوڑ دیا ہے. ریاض نائکو نے جمعے کو رات گئے سوشل میڈیا کے ذریعے جاری کیے گئے پولیس کے نام ایک آڈیو پیغام میں کہا تھا کہ ان کے ان تمام رشتے داروں کو رہا کر دیا گیا ہے جنہیں حزب المجاہدین سے وابستہ افراد نے اپنی تحویل میں لیا تھا. نائکو نے کہا, ان کے اپنے الفاظ, ہم نے آپ کے تمام رشتے داروں کو رہا کر دیا ہے, انہیں ہم نے اس لیے پکڑا تھا تاکہ آپ کو ان افراد کی ماؤں اور کنبے کے درد اور صدمے کا احساس ہو جنہیں آپ پکڑ کر لے جاتے ہیں. نائکو نے کشمیر پولیس پر عسکریت مخالف مہم میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے اور بے گناہ افراد کو گرفتار کر کے انہیں اذیتیں دینے کا الزام لگایا. پولیس نے ان الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے. اس دوران کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے عسکریت پسندوں اور پولیس دونوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ آپسی لڑائی کو ایک دوسرے کے خاندانوں تک نہ لے جائیں. سابق وزرائے اعلیٰ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے بھی طرفین سے اسی طرح کی اپیلیں کی ہیں. بعض لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عسکریت پسندوں اور مقامی پولیس کی طرف سے ایک دوسرے کے رشتے داروں کو حد بنانے کا یہ عمل ریاست میں خانہ جنگی پیدا کرنے کا موضوع بن سکتا ہے. ریاستی اسمبلی کے رکن اور مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کے ایک لیڈر محمد یوسف طاہر گامی اس سے اتفاق کرتے ہیں.
میں کہتا ہوں آلریڈی تباہ کن صورت حال ساؤتھ کشمیر کے صحیح گاؤں میں اگر آپ دیکھ لیں گے, صحیح علاقوں میں دیکھ لیں گے, اس نے ایک ایسی لہر پیدا کی ہے خوف اور دہشت کی. ہر جو بھی لوگ ہیں وہاں, چاہے سرکار کے ساتھ وہ ملازمت کرنے پر جو مامور ہے لوگ پولیس کی ورزی میں یا اور سول کام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ سماجی کارکن ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, آپس میں الگ الگ رائے ہیں ہمارے گاؤں میں, شہروں میں, دیہات میں, ایک خوف کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. اور اگر یہ سلسلہ روکا نہیں گیا اور اگر یہ جو لوگ اعلیٰ منصبوں پر ہیں, چاہے سرکار کی سطح پر, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ سرکار سرکار ہوتی ہے, اور میرا یہ ماننا ہے قانون شکنی کا جواب قانون شکنی سے نہیں بلکہ قانون پر عمل آوری سے ہی کیا جانا چاہیے, تب ہی قانون شکنی کا تجواب ہو سکتا ہے. یہ خانہ جنگی کی طرف لے گا, جنگی کی طرف لے گا اور ہمارے سماج کے لیے بربادی کا ایک سامان پیدا کر دے گا.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
لیجیے اب پیش ہیں باقی عالمی خبریں. ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اس ادارے کے لیے جو فلسطینی پناہ گزینوں اور ان کے خاندانوں کی بہبود کا کام کرتا ہے, امداد روکنے کا امریکی فیصلہ فلسطینی عوام کے حقوق پر حملہ ہے. نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ اس اقدام سے امن میں کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ یہ خطے میں دہشت گردی کو مضبوط کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کا تازہ ترین ماندانہ اقدام ہے, جبکہ اس سے پہلے وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلسطینی قیادت اس امریکی موقف کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جانے پر غور کر رہی ہے. اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی اعانت یہ کہتے ہوئے روک دی تھی کہ یہ ایسی تنظیم ہے جس کی کارکردگی درست نہیں ہو سکتی. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تنظیم کو کئی دہائیوں سے فراہم کیے جانے والی امداد روکتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے احتیاط سے اس معاملے کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے کو اضافی امداد فراہم نہیں کرے گا. اقوام متحدہ کی تنظیم کے ترجمان کرس گنس نے کہا کہ تنظیم سختی سے اس تنقید کو مسترد کرتی ہے کہ یو این آر ڈبلیو اے کے اسکول, صحت کے مراکز اور ہنگامی امداد کے پروگرام میں ناقابل تصحیح خرابی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک نے یو این آر ڈبلیو اے کی کارکردگی کو عالمی اچھائی کا حامل قرار دیا ہے اور یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ ہم اس خطے میں سب سے اچھا اسکول سسٹم چلا رہے ہیں جہاں طلبہ پبلک اسکولوں میں پڑھنے والوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وسیع پیمانے پر ہمارے ساتھ کیے جانے والے اظہار یکجہتی کے ہم ممنون ہیں. گنس نے مزید کہا کہ ہماری غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کئی ڈونرز کے تعاون کے باعث رما ہفتے 5,26,000 لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے اسکول وقت پر کھل گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اس تنظیم کو سیکرٹری جنرل کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اس ایجنسی کے سربراہ اور کمشنر پیری کران بل یو این آر ڈبلیو اے کو رواں سال پیش آنے والے غیر متوقع مالیاتی بحران پر قابو پانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نیوٹ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے جن افراد کی اعانت فراہم کی جا رہی ہے ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا ہے اور یہ ادارہ کئی برسوں سے بحران کا شکار ہے. آج ہفتے کے روز واشنگٹن کے نیشنل کیتھیڈرل میں دو سابق صدور ایریزونا کے طویل عرصے تک سینیٹر رہنے والے جان مکین کو خراج عقیدت پیش کریں گے. وہاں خاندان کے افراد اور دوستوں سمیت سینکڑوں لوگ مکین کے سوگ میں جمع ہیں. ریپبلکن جارج ڈبلیو بش اور ڈیموکریٹک باراک اوباما دماغ کے کینسر سے لڑنے والے مکین اپنے دوست کو یاد کریں گے. سن 2000 میں مکین بش کے مقابلے میں صدارتی امیدوار نامزد نہیں ہو سکے تھے اور سن 2008 میں اوباما کے مقابلے میں صدارتی انتخاب میں فتح یاب نہیں ہو سکے تھے. اس بارے میں مزید تفصیل نخبت ملک کی زبانی سنیے.
ریپبلکن پارٹی کے جارج ڈبلیو بش اور ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے باراک اوباما آج ایک تقریب میں دماغ کے کینسر کے باعث مرنے والے اپنے دوست جان میکین کو یاد کریں گے. جان میکین نے دو بار صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تھا. سن 2000 میں وہ جارج بش اور 2008 میں باراک اوباما کے سامنے صدارتی امیدوار تھے، تاہم دونوں بار وہ الیکشنز ہار گئے. جان میکین ویتنام کی جنگ میں حصہ لے چکے تھے اور جنگی قیدی بھی رہ چکے تھے. امریکہ میں وہ ایک غیر روایتی اور آزاد خیال سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں. عراق جنگ کے معاملے پر امریکی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا تھا، عراق میں امریکی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے تبدیل کرنا ہوگا. یہ تھے جان میکین کے الفاظ. گزشتہ روز ایک پروقار تقریب میں ان کی آخری رسومات ادا کیے جانے کے موقع پر، جہاں ایک طرف ان کے خاندان کے افراد اور امریکی حکام موجود تھے، وہیں بہت سے عام شہریوں نے بھی انہیں یاد کیا. ایک خاتون نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم نے انہیں کھو دیا، مجھے بہت افسوس ہے وہ چلے گئے. وہ چند آزاد خیال لوگوں میں سے ایک تھے. میسیچوسٹس سے آئے ایک اور شخص نے کہا، جب آپ اس شخص کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ایک مہذب آدمی تھے، وہ بہترین امریکی تھے. میکین نیوی پائلٹ تھے. 1967 میں ویتنام کی جنگ کے دوران ان کے جنگی جہاز پر دوران پرواز حملہ ہوا تھا. فرینچ ٹی وی کو ایک یادگار انٹرویو میں انہوں نے اس حملے کے بارے میں بات کی. میرا جہاز ایک میزائل کی زد میں آیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کیسا میزائل تھا. یہ تھے جان میکین کے الفاظ. جنگی قیدی ہونے کے ناطے میکین نے 5 سال پرتشدد قید میں گزارے. امریکہ واپس آنے کے بعد وہ امریکی ریاست ایریزونا سے سینیٹر منتخب ہوئے، جس کے بعد پہلی بار سن 2000 میں وہ صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے، اور پھر 2008 میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نامزد ہوئے مگر باراک اوباما سے ہار گئے. ان کی آخری رسومات کے موقع پر اسپیکر پال رائن نے کہا، اگرچہ انہیں امریکی صدارت نہیں ملی مگر انہوں نے اس سے کہیں زیادہ حاصل کیا، انہیں امریکیوں کی محبت ملی اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہیں. یہ تھے پال رائن کے الفاظ. جان میکین کے سوگواروں میں ان کی اہلیہ سنڈی، 7 بچے اور 106 سالہ والدہ شامل ہیں. آج ہونے والی یادگاری تقریب میں جان میکین کے خاندان کے افراد کے ساتھ جارج بش، باراک اوباما، سینیٹر لنزی گرام اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر، سابق نائب صدر جو بائیڈن اور نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ بھی شریک ہوں گے. یاد رہے کہ جان میکین کی آخری رسومات اور یادگاری تقریبات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شریک ہونے کی دعوت نہیں دی گئی. صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کی 2016 کی مہم کے دوران میکین کے جنگی قیدی ہونے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جنگی ہیرو نہیں ہے، وہ ہیرو اس لیے بن گئے کیونکہ وہ جنگ کے دوران قید ہو گئے تھے اور مجھے قید ہو جانے والے پسند نہیں. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
الیکشن سے متعلق برازیل کی ایک عدالت نے کہا ہے کہ سابق صدر لوئی اناسیو لولا ڈی سلوا اس سال کی صدارتی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے. رشوت کے الزام میں ڈی سلوا اس وقت 12 برس جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں. وہ جیل میں ہونے کے باوجود اکتوبر کے صدارتی انتخاب میں نمایاں امیدوار تھے. ڈی سلوا خود کو بے گناہ کہتے ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسفر امام.
جج لیوس البرٹو براسو نے مجرمانہ سزا یافتہ امیدوار سے متعلق قانون کا حوالہ دیا. جج نے ڈی سلوا کے اتحادیوں کو ان کا متبادل لانے کے لیے 10 دن کی مہلت دی ہے. ان کا کہنا ہے،
voto no sentido de facultar a coligação substituir o candidato no prazo de 10 dias, vedar a prática de atos de campanha.
وہ کہنے کہ میں نے ووٹ دیا اس لیے کہ اتحاد 10 دن میں متبادل امیدوار لائے. متبادل امیدوار سامنے آنے تک انتخابی مہم پر پابندی ہوگی. خصوصی طور پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر صدارتی انتخاب سے متعلق اشتہارات نہیں چلائے جائیں گے اور الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سے امیدوار کا نام خارج کیا جاتا ہے. ڈی سلوا جو ان دنوں رشوت کے الزام میں 12 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں، جیل میں ہونے کے باوجود اکتوبر کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے نمایاں ترین امیدوار تھے. ڈی سلوا کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں. سابق صدر برازیل کی سیاست کی دراز ترین شخصیت ہیں. وہ 2 بار 2003 اور 2011 میں برازیل کے صدر رہے. ان کے دور میں ملک نے بھرپور اقتصادی ترقی کی. جب وہ اقتدار سے باہر آئے تو ان کی مقبولیت کی شرح 83% تھی. اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پچھلے دنوں یہاں کی ریاست میری لینڈ میں علی گڑھ مسلم ایلومنائی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا, جس میں مقامی شعرا کے علاوہ پاکستان اور بھارت سے آئے ہوئے شعرا نے بھی اپنا کلام سنایا. کراچی سے آئے نوجوان شاعر احمد سلمان نے اپنے اشعار پر خوب داد سمیٹھی. آپ بھی ان کے خوبصورت کلام کا مزہ لیجیے.
کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا, اور نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر, نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر, بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے, میرے چراغوں کو بیچ ڈالا. وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے, میرے چراغوں کو بیچ ڈالا, فرات اپنے بچا کے رکھے, میری سبیلیں فروخت کرنا. وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے, میرے چراغوں کو بیچ ڈالا, فرات اپنے بچا کے رکھے, میری سبیلیں فروخت کر دی. انہیں نہ دینا عجیب لوگوں سمندروں کی رسائی بھی, اب جنہوں نے پہلے تمہارے دریا تمہاری جھیلیں فروخت کر دیں. بہت شکریہ. غزل کی شرح کر رہا ہوں کہ ہم سے بیجا میں تھی شہر کی جب ہوا, آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ, میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا, مجھ کو مرنا پڑا, میں نے غزلیں کہی. ہم سے بیجا میں تھی شہر کی جب ہوا, آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ, میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا, مجھ کو مرنا پڑا, میں نے غزلیں کہیں. کوئی دکھ بھی نہ ہو کوئی سکھ بھی نہ ہو, اور تم بھی نہ ہو اور مصرع کہیں, ایسا ممکن نہیں ایسا ہوتا نہیں, لیکن ایسا ہوا, میں نے غزلیں کہیں. عشق دو ہی ملے میں نے دونوں کیے, ایک حقیقی کیا ایک مجازی کیا, میں مسلمان بھی اور سلمان بھی, میں نے کلمہ پڑھا, میں نے غزلیں.
پاکستان کے ایک معروف شاعر احمد سلمان یہاں منعقدہ ایک مشاعرے میں اپنا کلام سنا رہے تھے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں سیکیورٹی خدشات اور مقامی حکومت کی قونصل خانے کے امور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے اپنا قونصل خانہ عارضی طور پر بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مکمل سیکیورٹی ملنے تک سفارت خانہ نہیں کھولا جائے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے افغان حکومت کو ایک خط کے ذریعے قونصلیٹ بند کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک مکمل سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی قونصل خانہ بند رہے گا۔ اس سلسلے میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے مقامی حکام پاکستانی قونصل خانے کے امور میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ گورنر حیات اللہ حیات کی قونصل خانے کے امور میں مداخلت افسوسناک ہے اور یہ مداخلت ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ گورنر کی بیجا مداخلت پر افغان وزارت خارجہ سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ترجمان نے جلال آباد قونصل خانے کی سیکیورٹی بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک سیکیورٹی 28 اگست کی پوزیشن پر بحال نہیں ہوگی قونصل خانہ بند رہے گا۔ پاکستان میں 4 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی کوششیں جاری ہیں۔ صدارتی امیدوار سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار اعتزاز احسن نے امید ظاہر کی ہے کہ الیکشن سے قبل مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اسلام آباد سے تفصیل علی رانا کی رپورٹ میں سنیے۔
اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے پارلیمنٹ لاجز میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل سے ملاقات کی اور صدارتی امیدوار اعتزاز احسن کو ووٹ دینے کی درخواست کی۔ وفد میں اعتزاز احسن، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری، سینیٹر شیری رحمان، ترجمان چودھری منظور شامل تھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر مینگل نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے وفاق مضبوط ہو۔
اپنی پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے سینئر دوستوں کی، اس کے سامنے رکھیں گے اور یہ کوشش ہوگی کہ ایک مثبت اور اچھا فیصلہ کیا جائے جس میں فیڈریشن کو مضبوط کرنے اور بالخصوص جو چھوٹے صوبوں کے خدشات ہیں وہ فیڈریشن سے جو وابستہ ہیں ان کا حل نکالا جائے اور ان کی جو گریوینس ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے۔
اعتزاز احسن نے کہا کہ سردار صاحب نے سی پیک اور لاپتہ افراد سمیت مختلف مسائل پر بات کی، زیادہ تر بلوچستان کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات ابھی چل رہے ہیں، وہ ایک معتبر سیاستدان ہیں اور ان کا ایک مقام ہے، ہم کسی صورت ان پر حرف نہیں لانا چاہتے، ہماری کوشش ہے کہ مولانا صاحب ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں۔
ہماری کوشش بہرحال یہ ہے کہ مولانا یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہمارے ہم خیال لوگ ہیں ان کے امیدوار کے حق میں مولانا صاحب دستبردار ہو جائیں، ان کی کوشش ہے کہ ہماری جانب سے یہی اقدام اٹھایا جائے، اس پہ ہم انگیجڈ ہیں اور انشاءاللہ ووٹ ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی نتیجہ اس میں پازیٹیو اس میں بھی نکلے گا۔
اعتزاز احسن کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد آج کراچی جائے گا، جہاں وہ مختلف جماعتوں سے صدارتی ووٹ کے لیے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے عارف الوی نے لاہور میں مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور صدارتی انتخاب میں حمایت مانگی۔ دوسری جانب صدارتی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں اور بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 1500 بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ سفید رنگ کے بیلٹ پیپرز واٹر مارکڈ ہیں، جن پر 3 امیدواروں کے ناموں کے سامنے خالی خانہ چھاپا گیا ہے۔ انتخاب کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے 5 پریزائڈنگ افسران کے نمائندوں کو کل طلب کر لیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کراچی میں ان ہسپتالوں کا دورہ کیا جہاں سیاسی قیدی زیر علاج ہیں۔ دورے کی مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں سنیے۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے آج صبح کراچی کے 2 اسپتالوں میں زیر علاج سیاسی رہنماؤں کے وی وی آئی پی وارڈز کا معائنہ کیا۔ چیف جسٹس سب سے پہلے کلفٹن میں واقع ضیاء الدین اسپتال میں سب جیل قرار دیے گئے کمرے میں گئے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی شرجیل انعام میمن زیر علاج تھے۔ کمرے کے معائنے کے دوران شراب کی دو بوتلیں ملیں. اس دوران انہوں نے شرجیل انعام میمن سے ان کے علاج اور بیماری کے حوالے سے سوالات بھی کیے. چیف جسٹس اس کے بعد کراچی کے جنا اسپتال کے شعبہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بھی پہنچے, جہاں منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار سابق صدر کے فرنٹ مین انور مجید کے کمرے کا جائزہ لیا. چیف جسٹس اس خصوصی وارڈ میں بھی گئے جہاں انور مجید کے بیٹے غنی مجید کا علاج چل رہا ہے. دورے کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ کراچی رجسٹری پہنچے اور کہا کہ شرجیل میمن کے کمرے سے شراب کی بوتلیں ملی ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان کو معاملے کی مکمل انکوائری کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا. پولیس نے چیف جسٹس کے دورے کے بعد فوری طور پر شرجیل انعام میمن کا اسپتال میں کمرہ سیل کر دیا. دو افراد کو حراست میں لے کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. ایس ایس پی عمر شاہد حامد نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کمرے سے مختلف اشیاء اور اسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی قبضے میں لے لی ہیں.
چیف جسٹس آف پاکستان کا وزٹ تھا, اس کے فالو اپ میں ان کے احکامات پر پولیس یہاں آئی ہے. انہوں نے کچھ چیزیں سیز کی ہیں جن کی ہم ویریس, اس میں کچھ بوتلیں بھی ہیں, باقی بھی چیزیں ہیں. اس کی ہم آبویسلی کیمیکل وغیرہ ٹیسٹ کروائیں گے. کچھ اور ایویڈنس سی سی ٹی وی سے بھی ملی ہیں, وہ بھی ہم آگے اس کو ایگزامن کرائیں گے فورنزکلی.
دوسری جانب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید ناصر شاہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال کے دورے کے موقع پر شرجیل میمن کے کمرے سے ملنے والی بوتلوں میں شراب نہیں بلکہ شہد اور زیتون کا تیل تھا. شرجیل انعام میمن 5.78 ارب روپے کے مبینہ غبن کیس میں جیل میں قید ہیں. ان کے خلاف کیس کراچی کی احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے. اعلی عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کر دی تھیں. شرجیل انعام میمن بیماری کے باعث جیل کے بجائے ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال میں داخل تھے. ان کے کمرے کو سب جیل قرار دیا گیا تھا. تاہم واقعے کے بعد شرجیل میمن کو اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازعات پر دو روزہ بات چیت پنجاب کی صوبائی دارالحکومت لاہور میں ختم ہو گئی. یہ خبریں بھی دی گئیں کہ پاک بھارت انڈس واٹر کمشنروں کے درمیان اجلاس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا, لیکن پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں قمر عباس جعفری کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اجلاس میں پیش رفت ہوئی ہے. اسی پروگرام میں بھارت کے انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسز کے سینئر فیلو اشوک بہوریا نے اجلاس پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت پاکستان کی تشویش کو سمجھتا ہے. اجلاس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے کہا,
دونوں ممالک نے انڈس کمیشن لیول کی سطح پر جو انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے میٹنگز کا ایک میکینزم پرووائڈ کیا ہے. یہ اس میکینزم کے تحت 115th میٹنگ یہاں پہ پاکستان نے ارینج کی, پاکستان نے ریکویسٹ کی جس کو انڈیا نے ایکسیپٹ کیا, اور انڈین ڈیلیگیشن جو ہے وہ پی کے سکسینا انڈین کمشنر کی سربراہی میں پاکستان آیا اور ہم نے 29 اور 30 اگست کو دو دن یہاں پہ میٹنگ کی, جس کے اندر پاکستان نے انڈیا کے پکل دل اور لوور کلنائی ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو بات چیت ہوئی اور پارٹیز نے اس چیز کے اوپر اگری کیا کہ ہم پرٹیکولرلی پاکستانی سائڈ نے انڈین سائڈ کو یہ چیز ارج کی کہ ہم نے آپ کے ڈفرینٹ ڈیزائن کمپوننٹس پہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آپ پاکستان کے آبجیکشنز کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اپنے ان دو پروجیکٹس کے ان متنازع ڈیزائن پیرامیٹرز کو چینج کرنے میں کیا امر مانے ہیں. جس کے سلسلے میں جو ہے وہ پاکستانی سائڈ نے انڈین سائڈ کو یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ اپنی ڈیزائن کی بیسز جو ہیں وہ ایک فارمل ٹیکنیکل میمورینڈم کی شکل میں شیئر کریں اور ہم بھی اپنی بیسز آپ سے شیئر کریں گے تاکہ ہم جو ہماری آئندہ میٹنگ شیڈیول ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے اس کے اندر ہمارے پاس دونوں سائڈز کے پاس ایک دوسرے کا ڈاکیومینٹڈ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس مٹیریل ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کریں. تو یہ ایک بریک تھرو ہے جس کے اوپر انڈین سائڈ نے ایگری کیا اور انہوں نے پاکستانی ریکویسٹ کے اوپر ٹیکنیکل میمورینڈمز کو ایکسچینج کرنے کے اوپر ایگری کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمیشن کا کام یہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی پروویژنز کے تحت دونوں کنٹریز کے جو رائٹس ہیں اور جو ابلیگیشنز ہیں وہ کمیشن کے لیول کے اوپر چیزیں ریزالو جو ہے. دوسرا اس کے اندر بہت اہم بریک تھرو جو یہ ہوا کہ 2014 سے انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے ہمارے ٹورز آف انسپیکشن جو ہیں وہ ہمارے رکے ہوئے تھے اور پینڈنگ تھے اور پاکستان کی اس کے اوپر ریپیٹڈ ریکویسٹ جا رہی تھی انڈیا کی طرف, لیکن اس کے اوپر انڈین سائڈ سے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی تھی. ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ ریزنز دے رہے تھے, لیکن ہم ان ریزنز کو سمجھتے تھے کہ انڈیا اوورکم کر سکتا ہے. فائنلی اس میٹنگ کے اندر انڈیا نے پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر پازیٹیولی اس کو ریسپونڈ کیا ہے, اور یہ ہمیں اس کی فرم ڈیٹ انہوں نے پرووائڈ کی ہے کہ ہم سپتمبر کے لاسٹ ویک میں پاکستان کے وفد کو چناب بیسن کے اندر وزٹ کرانے پہ آمادہ ہیں, اور اب ہم اس کے اوپر پیپر ورکس اور جو ڈیلیگیشن کے نام اور پتے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک کنسٹرکٹیو میٹنگ تھی, اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ یہ 2010 کے بعد یہ پچھلے 8 سالوں میں یہ 5 مہینے کے ایک مختصر وقفے کے دوران یہ دو جو ہیں وہ لگاتار میٹنگ ہوئی ہیں.
اچھا, یہ پکا ڈیم اور لوئر کل نائل پر جو آپ کے اعتراضات تھے, اس پر انڈیا کا کیا جواب تھا؟
جو ہمارے اعتراضات ہیں, انڈین سائڈ نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل جو اپنی بیسز پرووائڈ کی ہیں, ہم نے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کنورجنس ہو سکتی ہے, تو جو ہم ٹیکنیکل میمورینڈم کی شکل میں مزید ڈیٹیل ایک دوسرے سے شیئر کریں گے, تو امید ہے کہ اگلی میٹنگ سے پہلے یہ ہم ڈاکومنٹس ایک دوسرے کے ایگزامن کر لیں, اور اگلی میٹنگ میں ہم اس کو جو ہے وہ انڈیور کریں گے کہ اس کو ریزالو کریں.
اشوک صاحب, مجھے بتائیے کہ جو اجلاس ہوا تھا, آپ بحثیت ایک ماہر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت دونوں ملک کس اسٹیج پر ہیں, اور ایک دوسرے پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہیں؟
دیکھیے, جو اعتراضات ہے وہ تو ابھی ٹیکنیکل لیول پہ لیا گیا ہے
جی.
اور یہ میں تو پر امید ہوں کہ کچھ اس کا حل نکلے گا, اور دونوں ملک اگر بائیلیٹرلی اس کا حل نکال سکتے ہیں تو سب سے بڑھیا ہے. اور جس طرح کی ایک لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ بیسیکلی ماحول خراب کر رہا تھا, لیکن ابھی میں بہت خوش ہوں کہ آج کا جو 2 دن کا جو میٹنگ تھا وہ بہت اچھا گیا, اور بہت پازیٹیو وائبس تھے دونوں طرف سے. اور یہ جو انڈیا نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیے اور جو وادت جو سائٹس ہیں اس کو دیکھیے, پرکھیے, وہ بہت ایک پازیٹیو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ فارورڈ ہے. اور یہ ایک جیسے پاکستان جو ہے وہ ایک لوئر رائپیرین کنٹری ہے, اور ان کے جو انزائٹیز ہیں, ان کے جو کنسرنس ہیں, اور اس کو اگر ہندوستان اگر اس کو اتنے سیریسلی لے رہا ہے, تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے اور جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے ان کے لیے بھی میرے حساب سے بہت اچھا ایک سنکیت ہے, ایک بہت اچھا انڈیکیشن ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے دونوں ملک جو ہیں دونوں بات چیت کے ذریعے سے اس کا کچھ حل نکال پائیں گے.
ایک بین الاقوامی امدادی ادارے کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہزاروں افراد کو ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے کی تربیت دی گئی ہے. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں تفصیل.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آفات سماوی اور کنٹرول لائن پر فائرنگ کے خطرات کے پیش نظر ہزاروں افراد کو ہنگامی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کی تربیت فراہم کی گئی ہے. بین الاقوامی انجمن ہلال احمر یا انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی جانب سے پاکستانی کشمیر برانچ کی جانب سے گزشتہ 3 برس سے جاری ہر گھر میں ایک تربیت یافتہ فرسٹ ایڈر پروگرام کے تحت اب تک 36,000 سے زائد افراد کو تربیت دی جا چکی ہے. پاکستانی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی پاکستانی کشمیر برانچ کے انچارج برائے کمیونیکیشن وہ میڈیا محمد رستم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چونکہ پاکستانی کشمیر کنٹرول لائن پر واقع ہے اور آفات سماوی کے خطرات سے بھی دوچار ہے, اس لیے یہاں کے لوگوں کے لیے ابتدائی طبی امداد کی تربیت بہت ضروری ہے.
مقصد اس کا یہ ہے کہ آزاد کشمیر چونکہ ایک ڈیزاسٹر پرون ایریا ہے, پہاڑی سلسلے ہیں, دشوار گزار علاقے ہیں, تو یہ اور اس سے بڑھ کے ایل او سی پہ واقع ہے پورا کشمیر تقریباً اس کے 6-7 اضلاع, تو یہاں پر لوگوں کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں, کسی بھی حادثے کی صورت میں ہسپتال یا بی ایچ یو یا ہیلتھ فیسلٹی تک پہنچنے سے پہلے لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دی جائے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے.
انہوں نے بتایا کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر واقع علاقوں کو خصوصی اہمیت دی گئی.
جی یقیناً, ہمارا فوکس رہا ہے نیلم میں, کوٹلی میں اور بیمبر میں, کہ وہ علاقے جو بہت زیادہ آگے جا کے ہیں لائن آف کنٹرول کے متصل دیہات آپ کہہ لیں, وہاں پر جا کے ہمارے جو فرسٹ ٹرینرز ہیں وہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بنیادی وہ طریقے ضرور بتائے جا سکیں, اسپیشلی فیمیل کو, گھروں میں اکثر بچے کوئی ایسی چیز نگل لیتے ہیں جو ان کے گلے میں آڑ رک جاتی ہے تاکہ
محمد رستم نے بتایا کہ ہفتے کے روز ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی طرف سے پاکستانی کشمیر کی حکومت کو کنٹرول لائن پر فائرنگ سے زیادہ متاثرہ علاقوں کے لیے 5 ایمبولینسیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ سن 2005 میں بھی ایک تباہ کن زلزلے کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ گزشتہ برسوں میں سیلاب کا بھی شکار ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس متنازع خطے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر گولہ باری سے دونوں اطراف کے لوگ ہلاک و زخمی ہونے کے علاوہ بے گھر بھی ہوتے رہے ہیں۔
روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
دینی مدارس کے بارے میں دنیا بھر اور بالخصوص مغربی دنیا میں یہ بات عام ہے کہ یہاں پر شدت پسند نظریات پروان چڑھتے ہیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پشاور میں مدارس کے طلبہ کے مابین ایک کرکٹ لیگ منعقد کی گئی۔ تفصیل عمر فاروق کی اس رپورٹ میں سنیے جو انہوں نے پشاور سے ارسال کی ہے۔
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں وفاق المدارس اور زلمی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ایک کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبہ بھر سے تعلق رکھنے والے تمام مسالک کے 12 مدارس کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ لیگ کا مقصد کھیل کے ذریعے مذہبی رواداری کو فروغ دینا تھا۔
باہر کی دنیا صرف یہی دیکھتی ہے میڈیا کے ذریعے یا تھرو آؤٹ دا میڈیا کہ بھائی یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہ داڑھی والے لوگ، یہ پگڑی والے لوگ، یہ سارے دہشت گرد ہیں، ان کے ہاتھ میں بس بندوق ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں پستول ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں خنجر ہوتی ہے اور یہ ویسے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا موقع انہیں دیا جائے تو باہر کی دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ کھیل کیونکہ امن کا ضامن ثابت ہوتا ہے۔
مدرسہ لیگ کا مقصد مختلف مسالک اور دینی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے درمیان رواداری اور مذہبی ہم آہنگی قائم کرنا تھا۔
اس میں اگر آپ دیکھیں تو مدارس میں مختلف مسلک ہے، جتنے بھی سیکٹس ہیں آپ کے، تو ان سب کو اکٹھا کرنا ہے اور ان سب کو ایک ساتھ پہ ایک جگہ پہ بٹھانا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں دنیا کو دکھانی ہے کہ جو مس کنسیپشن کے بارے میں جا رہا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے اور یہ بالکل جو ہے ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، اور بلکہ یہ خود جو ہے مدارس کے جو بچے ہیں وہ یہ فیل کرے کہ کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہمیں آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مدارس کے اساتذہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں شدت پسند ہونے کا تاثر پلانے کا ذمہ دار میڈیا ہے۔ اگر میڈیا اپنا مثبت کردار ادا کرے تو نہ صرف اس تاثر کو زائل کیا جا سکتا ہے بلکہ مدرسہ کے طالب کو جدید تعلیم سے آراستہ بھی کیا جا سکتا ہے۔
مدرسے والے لوگ جو ہے تو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس جو ہے تو ہر قسم کا موجود ہے، تجربہ موجود ہے، طاقت موجود ہے، جس سے وہ کھیل بھی سکتے ہیں، کمپیوٹر میں وہ بھی کر سکتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا مدرسہ جو ہے تو وہ اس میں میٹرک تک تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ جو ہے تو 9 سال کا دینی کورس ہے وہ دیا جاتا ہے۔
دنیا بھر میں جہاں مدارس کو دہشت گردی سے منسلک کرنے کا رویہ عام ہے، وہاں پشاور کے مقامی مبصرین کا کہنا ہے کہ مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے صحت مند کھیلوں میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ عمر فاروق، اردو وی او اے، پشاور۔
باقی عالمی خبریں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اس ادارے کے لیے جو فلسطینی پناہ گزینوں اور ان کے خاندانوں کی بہبود کا کام کرتا ہے، امداد روکنے کا امریکی فیصلہ فلسطینی عوام کے حقوق پر حملہ ہے۔ نبیل ابو ردینے نے کہا ہے کہ اس اقدام سے امن میں کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ یہ خطے میں دہشت گردی کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کا تازہ ترین ماندانہ اقدام ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قیادت اس امریکی موقف کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جانے پر غور کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی مہاجرین کی بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی اعانت یہ کہتے ہوئے روک دی تھی کہ یہ ایسی تنظیم ہے جس کی کارکردگی درست نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تنظیم کو کئی دہائیوں سے فراہم کی جانے والی امداد روکتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے بہت محتاط انداز میں اس معاملے کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی UNRWA کو اضافی مدد فراہم نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کے ترجمان کرس گنس نے کہا کہ تنظیم سختی سے اس تنقید کو مسترد کرتی ہے کہ UNRWA کی اسکول صحت کے مراکز اور ہنگامی امداد کے پروگرام میں ناقابل درست خرابی موجود ہے۔ آج ہفتے کے روز واشنگٹن کے نیشنل کیتھیڈرل میں دو سابق صدور ایریزونا کے طویل عرصے تک سینیٹر رہنے والے جان مکین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وہاں خاندان کے افراد اور دوستوں سمیت سینکڑوں لوگ مکین کے سوگ میں جمع ہیں۔ ریپبلکن جارج ڈبلیو بش اور ڈیموکریٹک باراک اوباما دماغ کے کینسر سے لڑنے والے اپنے دوست مکین کو یاد کریں گے۔ سن 2000 میں مکین بش کے مقابلے میں صدارتی امیدوار نامزد نہیں ہو سکے تھے، اور سن 2008 میں اوباما کے مقابلے میں صدارتی انتخاب میں فتح حاصل نہیں کر سکے تھے۔ مکین کا تابوت جمعے کو امریکی دارالحکومت میں رکھ دیا گیا تھا۔ امریکی کانگریس کی عمارت روٹنڈا میں جمعے کو مکین کے اعزاز میں ہونے والی تقریب میں مکین کی اہلیہ سینڈی، ان کے ساتوں بچے اور ان کی 106 برس کی والدہ نے شرکت کی، جبکہ سینکڑوں دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ مکین کا تابوت لکڑی کے اس تختے پر رکھا گیا جسے پہلی مرتبہ سن 1865 میں اس وقت استعمال کیا گیا تھا جب صدر ابراہم لنکن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کو آخری رسوم میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ مکین کو اتوار کے روز امریکی نیول اکیڈمی میں، جو امریکی ریاست میریلینڈ کے شہر انیپلس میں ہے، سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ سینکڑوں عراقیوں نے جمعے کے روز بصرہ کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وہ بہتر سہولتوں اور ملازمتوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین پولیس کی مزاحمت کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے کہ ہماری فوج جو ہمارے ملک کی محافظ ہے، اسے جابر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مظاہرین نے حکومت کی ایک عمارت پر ہلا بول دیا اور ٹائروں کو آگ لگا کر حکومت کی بے نیازی کے خلاف احتجاج کیا۔ اتوار کو افغانستان میں سب سے لمبے عرصے تک نیٹو کے کمانڈر رہنے والے جنرل جان نکلسن اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ 11 ستمبر کو امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں جنرل نکلسن نے 6 سال افغانستان میں خدمات انجام دی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ نقبت ملک۔
افغانستان میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان اب بھی شدید جنگ جاری ہے اور دونوں جانب بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اب جب جنرل جان نکلسن امریکی اور اتحادی افواج کی افغانستان میں کمانڈ چھوڑ رہے ہیں، اس موقع پر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حالات میں بہتری نہیں آئی۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے مائیکل او ہینلون کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے افغانستان میں جاری صورتحال کو بہترین طور پر بیان کرنا ہو تو تعطل کا لفظ سب سے بہتر، سادہ اور محفوظ ترین طریقہ ہے۔ یہ تھے مائیکل او ہینلون کے الفاظ۔ افغان جنگ کے کمانڈر بننے سے پہلے کئی بار جنرل نکلسن نے افغانستان میں جنگ میں بھی حصہ لیا، اور کمانڈر بننے کے بعد انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ سب سے پہلے افغان فوجیوں کی زندگی سدھاریں گے۔ 2016 میں کمانڈر بننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغان فوجیوں کی تنخواہوں میں ہونے والی خرد برد کو ختم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ ہم فوجیوں کو ان کے ہاتھ میں تنخواہ دینے کی بجائے ایک خودکار طریقے سے انہیں رقم حوالے کریں گے تاکہ سب فوجیوں کو پوری تنخواہ مل سکے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اب تک اس طریقہ کار سے امریکہ نے قریباً $62 ملین کی بچت کی ہے۔ نئے کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے جنرل نکلسن نے افغانستان میں بین الاقوامی فوج میں اضافے کی حکمت عملی متعارف کروائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اضافی فوج افغان فوج کی فضائی طاقت اور 4 سالوں کے دوران افغان اسپیشل فورسز کی تعداد میں اضافہ کرے گی۔ انہوں نے کہا،
Offensive capability is what will break the stalemate in Afghanistan.
حملہ کرنے کی اہلیت ہی تعطل کو ختم کر سکتی ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز کی اصل اہلیت ان کی فضائی فوج اور اسپیشل فورسز ہی ہیں۔ تاہم یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں وقت لگے گا۔ حکام نے اس سال ہونے والی جنگ بندی کو ایک امید قرار دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی جنگ بندی ہی کو اس معاملے میں پیش رفت کے طور پر گردان رہے ہیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جولائی 1995 میں جب یوگوسلاویا کی خانہ جنگی تقریباً ختم ہو رہی تھی، بوسنیائی سرب فوجوں نے سربینزا کے شہر کو رون ڈالا، جسے اقوام متحدہ نے محفوظ علاقہ قرار دے رکھا تھا، جہاں ہزاروں بوسنیائی مسلمانوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ فوجیوں نے پوری آبادی کو نرغے میں لے لیا، خواتین اور کم عمر بچوں کو ملک بدر کر دیا، پھر سوچے سمجھے طریقے سے 15 سال سے زیادہ عمر کے تمام مردوں کو تہ تہ کر دیا۔ 1948 کے اقوام متحدہ کے نسل کشی سے متعلق کنونشن میں نسل کشی کی اس طرح تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسی کارروائی ہے جس کا مقصد کسی بھی قومی، نسلی، لسانی یا مذہبی گروپ کو جزوی یا مکمل طور پر تباہ کرنا مقصود ہو، اور سربی نتزا کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات سے متعلق تفتیشی کمیشن کی سن 2004 میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہی کچھ سربی نتزا میں ہوا۔ اس سال بعد میں سربسکا کی حکومت نے، جو بوزنیا ہرزیگوینیا کے اندر ایک خود مختار علاقہ ہے، سرکاری طور پر معافی نامہ جاری کیا، لیکن 14 اگست سن 2018 کو انتہائی قوم پرست صدر ملوراڈ ڈوڈک کی سربراہی میں ریپبلکا سپراسکا کی قومی اسمبلی نے سن 2004 کی رپورٹ کو متعصبانہ اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا، اور دعویٰ کیا کہ تقریباً 8400 مقتول افراد میں بہت سے لوگ اب بھی زندہ ہیں۔ ایک تحریری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناور نے کہا کہ سربینسا کے قتل عام کے بارے میں سن 2004 کی رپورٹ کی ریپبلکا سرپسکا کی حکومت کی جانب سے منظوری بوزنیا ہرزیگوینیا کی مفاہمت اور ماضی کی مشکل حقیقتوں کا سامنا کرنے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے۔ ریپبلکا سرپسکا کی قومی اسمبلی کا 14 اگست کا اجلاس غلط سمت میں ایک اقدام ہے۔ سربینزا کے بارے میں رپورٹ کو رد کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی کوشش گزشتہ جنگ کے حقائق کو بدلنے، تاریخ سے انکار کرنے اور المیوں کو سیاسی رنگ دینے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریپبلکا سپراسکا کے شہریوں کے مفاد میں ہے کہ سزا یافتہ مجرموں کی ہیرو کے طور پر قدر و منزلت کرنے کے رجحان کو بدل دیا جائے، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے جرائم کو بدستور سرعام ناقابل قبول قرار دیا جائے۔ امریکہ بدستور اس بات سے پوری طرح وابستگی رکھتا ہے کہ بوزنیا ہرزیگوینیا میں ریاست اداروں اور ضلعی سطح پر حکام کی اعانت کی جائے تاکہ وہ ایسے افراد کے بارے میں تفتیش کر سکیں اور ان پر مقدمہ چلا سکیں جو تمام نسلی گروپوں کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزری ہوئی جنگوں کے بارے میں مسلمہ حقائق سے انکار کر کے ان مقاصد کو کسی طور بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا یا ملک کے شہریوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ امریکہ بوزنیا ہرزیگوینیا میں بدستور امن، استحکام اور مفاہمت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے۔ اب آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری۔